بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن الیاس. ناظرین, پچھلے پروگرام میں ہم نے غامدی صاحب سے مسلمانوں کے عروج و السوال کے اسباب پر گفتگو کا آغاز کیا تھا اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ مسلمان قوم کے وہ کون سے ادوار ہیں جن سے گزر کر وہ زوال آشنا ہوئے. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اس مسابقے کا مسئلہ تشریف فرما جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم سب ایک اجمالی سا تعارف لوگوں کے سامنے آیا ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ کن مراحل سے گزری اور کس وقت میں آ کر زوال آشنا ہوئی. آج میری کوشش یہ ہے کہ میں ان اسباب, ان وجوہ, ان علل کو جانوں جن کی وجہ سے ہم زوال آشنا ہوئے. ہم سب ایک عمومی تجزیہ ہر کوئی کرتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ دنیا میں مسلمات ہیں زوال کے. جیسے افراد کو, اداروں کو زوال آتا ہے, اس طرح اقوام کو بھی زوال آتا ہے. آپ علم میں پست ہوں گے, اخلاق میں پست ہوں گے, سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے جائیں گے, اجتہاد کی راہ نہیں اپنائیں گے, جو آپ کے زمانے کے تقاضے ان کو پورا نہیں کریں گے. لیکن ایک اور زاویے سے میں بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں. کچھ مورخین اور کچھ مبصرین جنہوں نے علوم عمرانیات اور تاریخ پہ غور کیا, وہ مسلمانوں کے زوال کی بنیادی وجہ ان چیزوں کے علاوہ بھی کچھ سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ اٹوائن بی ہیں یا برنارڈ لوئس ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف اس لیے نہیں ہوا کہ داخل میں مسلمان اس قابل نہیں رہے تھے, بلکہ دنیا کی حرکیات میں ایک بڑی تبدیلی آئی کہ ایج آف جو فیتھ تھا, اثر و ایمان تھا, اس کا خاتمہ کچھ عالمی اسباب کے تحت ہوا اور اس کی وجہ سے صرف مسلمان نہیں بلکہ مسیحیت بھی زوال آشنا ہوئی ہے. ایک لحاظ سے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا صرف داخلی مسائل تھے یا دنیا کے اندر کچھ اور بھی ہو رہا تھا جس کی وجہ سے جو کچھ مسلمانوں کا ایک قومی علوف تھا, برتری تھی, ترقی تھی, وہ زوال کی طرف گئی؟
میں اس کو اصول نہیں دیکھتا ہوں. میرے نزدیک کسی بھی قوم کو جب اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتا ہے کہ وہ دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہو, تو موقع کس طرح دیتا ہے یہ حقیقت ہے کہ اس کا جتنا بھی آپ تجزیہ و تحلیل کر رہے ہیں کوئی متعین بات نہیں کہی جا سکتی.
اچھا,
دے دیتا ہے موقع اللہ تعالیٰ. اس کے اسباب کیا پیدا ہوتے ہیں کچھ بیان کیے جا سکتے ہیں, وہ ہم نے مسلمانوں کے بھی بیان کیے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے اور اس کو اپنی ایک سنت کی حیثیت سے بیان کیا ہے کہ میں مختلف قوموں کو ایک ترتیب کے ساتھ یہ موقع دے رہا ہوں کہ وہ دنیا کے مسئلہ پر نمودار ہوں اور وہاں آ کے جو موقع ان کو ملا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں.
ٹھیک,
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قانون روب عمل ہو جاتا ہے. اس میں وہ بعض اوقات اپنے آپ کو برقرار رکھ پاتی ہیں اور بعض اوقات زوال میں مبتلا ہو جاتی ہیں, لیکن یہ طے ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو ایک دن ختم ہو جانا ہے.
صحیح,
اس کو بیان کیا ہے کہ دونوں میں سے ایک صورت ہو جائے گی, معذبوہا اور مہلکوہا. یعنی یا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف اپنے پیغمبر کو مبعوث کریں گے, اس کے نتیجے میں اس پر اللہ کی حجت تمام ہو جائے گی, پھر اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا. یہ تعذیب کی صورت ہے. یہ معاملہ ختم ہو گیا, رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی, رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا. چنانچہ اب یہ معذبوہا تو نہیں ہوگا, لیکن دوسری صورت کیا ہے, او مہلکوہا, یعنی وہ قوم آہستہ آہستہ ہلاک ہو جاتی ہے جس طرح انسان ہلاک ہوتے ہیں. یعنی اس کے اندر سے قوت ختم ہوتی ہے, اس کے اندر سے حوصلہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کے اندر آگے بڑھنے کی امنگ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے آپ ایک بوڑھے آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ نہ اس طرح کے منصوبے بناتا ہے, نہ بڑے بڑے عہد کرتا ہے, نہ آگے بڑھ کر کسی کام کو کرنے یا اس کام کی طرف بڑھنے یا کوئی اقدام کرنے کا حوصلہ کرتا ہے, اس میں اب اضمحلال ہوتا ہے. یعنی وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہمارا عمومی مشاہدہ ہے. تو جس طرح ہم ایک فرد کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ جوان تھا تو اس کے بات کرنے کا کیا انداز تھا, اس کے اقدام کرنے کے کیا طریقے تھے, وہ فیصلے کس طریقے سے کرتا تھا, اب وہ چیز نہیں رہی. اسی کو بیان کیا نا ہمارے شاعر نے کہ مزمل ہو گئے قوا غالب, اب عناصر میں اعتدال کہاں. تو عناصر میں وہ اعتدال ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل یہی تصویر قوموں کی بھی ہوتی ہے. اس میں جب ہم تجزیہ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہیں جو فیصلہ کن حیثیت اختیار کر لیتی ہیں.
اچھا,
ایک علم اور دوسرے اخلاق. علم ایک بڑی جامع تعبیر ہے. یعنی علم میں یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ اس دنیا میں آپ کو جینا ہے. جب آپ دنیا میں جیتے ہیں تو یہاں آپ کی سیاست ہے, آپ کی معاشرت ہے, آپ کی تہذیبی روایت ہے, آپ کی اقدار ہے, ان سب چیزوں کی علمی تنقی ہوگی تو یہ زندہ اور بیدار رہیں گی. اگر ان کی علمی تنقی نہیں ہوئی, آپ نے کسی فیصلہ کن حیثیت میں کوئی رائے ہی نہیں قائم کی, کوئی نقطہ نظر ہی نہیں اختیار کیا, تو پھر خارجی عوامل اثر انداز ہونا شروع ہو جائیں گے. یعنی باطنی طور پر ایک قوم کس جگہ کھڑی ہے. اس کو بالکل ایسے سمجھیے کہ ایک فرد کے اپنا شعور رکھتا ہے, اپنی خودی کا شعور رکھتا ہے, اپنے آپ کو پہچانتا ہے, وہ کیا ہے اس کے بارے میں بالکل واضح ہے, اور کیا ہے ایک امتیاز پیدا کرتا ہے دوسروں کے مقابل میں, کیا ہے کیا اس امتیاز کا بھی اس کو شعور ہے. اور پھر اگر باہر سے کوئی چیز آ رہی ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے اپنے ہاں کیا اہتمام کیا ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی ذات پہ مگر رہوں اور میں تسبیح پڑھتا رہوں, آندھی اور طوفان اٹھ کے آ رہا ہے اور مجھے پرواہ نہ ہو.
ٹھیک,
یعنی انسان جب اپنے وجود کا شعور رکھتا ہے تو اس کی بھی حفاظت کرتا ہے.
صحیح,
انسان جب اپنے نظریے کا شعور رکھتا ہے تو اس کی بھی حفاظت کرتا ہے, جب اپنی تہذیب کا شعور رکھتا ہے تو اس کی بھی حفاظت کرتا ہے. اسی چیز کو اقبال نے خودی کا ایک جامع لفظ دیا ہے, یعنی میرے باطن میں ایک شخصیت ہے, وہ شخصیت اپنا ایک ما بعد طبیعتی پہلو رکھتی ہے, اس لحاظ سے وہ عنائے مطلق کا ظہور ہے. میں اقبال کی بات کر رہا ہوں جی, جیسے وہ دیکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ بہرحال میری ایک شخصیت اس دنیا میں وجود پذیر ہوتی ہے, یہ شخصیت اپنا ایک سیاسی اظہار بھی کرے گی, اپنا ایک معاشرتی اظہار بھی کرے گی, سماجی اظہار بھی کرے گی, عمرانی اظہار بھی کرے گی, تہذیبی اظہار بھی کرے گی. یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ اصل میں میری شناخت ہے, بحیثیت فرد یا بحیثیت قوم. تو ان کا اگر شعور موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کے معاملے میں انحطاط نہیں آیا. یعنی میں یہ جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں, میں یہ جانتا ہوں کہ میرے یہاں پابرجا ہونے کے اسباب کیا ہیں, مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے گرد و پیش میں میرے وجود کی حفاظت کے کون کون سے اسباب میسر ہیں اور کون سے نہیں ہیں. اگر میں یہاں ہوں تو پھر جیسے ہی باہر سے کوئی چیز آئے گی تو میں اس کا تجزیہ کر کے, اس کی تحلیل کر کے یا اسے رد کروں گا یا اسے قبول کروں گا یا نئے امتزاج میں ڈال دوں گا.
یعنی موازنہ کیا جائے گا پھر.
موازنہ کیا جائے گا, یعنی میں کان لپیٹ کر سوتا نہیں رہوں گا. تو علم اس کو کہتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ علم میں زوال آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ ہیں, آپ کی ایک شناخت بنی ہوئی ہے, آپ اس شناخت کے ساتھ اب مطمئن سوئے ہوئے ہیں, آپ کو یہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے اندر کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر آپ ہر چیز کے بارے میں زندہ اور بیدار ہوتے ہیں, یعنی آپ فوری طور پر متنبع ہوتے ہیں, چیزوں کی تحلیل کرتے ہیں, چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں, ان کے مطالعے سے دستبردار نہیں ہوتے. اگر علم کی صحیح روش موجود ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر تغیرات آ رہے ہوں اور آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہو نہیں سکتا. تو یہ چیز مثال کے طور پر اگر اس کے نتیجے میں بھی ہو گئی ہے کہ آپ کے پاس بہت دولت ہے اور آپ بڑے اطمینان کی نیند سو سکتے ہیں, تب بھی علم ختم ہو گیا. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ کسی آدمی نے اپنی اولاد کو اربوں روپے دے دیے ہیں, اب یہ کہ ایک امپائر ہے اس نے ان کے سپرد کر دیا, اس امپائر کے ساتھ اگر وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو علم کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہے. یہ امپائر کیا ہے, یہ کیوں ملا ہے, یہ کام کیسے کرتا ہے, اس میں آمدنی کیسے بڑھتی ہے, اس میں بقا کے پہلو کیا ہیں. اگر ان سب چیزوں کے بارے میں وہ مطمئن ہو کے سو گئے ہیں تو کچھ دیر کے بعد وہ امپائر نہیں رہے گا. جس کو آپ نے خارجی عوامل کہا ہے وہ اثر انداز ہی اس وقت ہوتے ہیں جب داخلی طور پر علم انحطاط پذیر ہو جاتا.
اچھا,
یعنی علم کے معاملے میں وہ بیداری نہیں رہتی جو ایک فرد میں بھی رہنی چاہیے اور ایک قوم میں بھی رہنی چاہیے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو علم کی روایت قائم ہوئی اس کے دو پہلو ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ دین کا علم زندہ رہے, اس لیے کہ مسلمان قوم کو جب آپ مسلمان کہتے ہیں تو اس میں اس کی شناخت ہی اسلام ہے, دین کا علم زندہ رہے. یعنی وہ دین کے علم کی تنقیح کرتے ہیں, وہ اس معاملے میں کوئی تقلیدی روش اختیار نہ کریں, ان کے اندر روح اجتہاد بیدار رہے, وہ اپنی کتاب کو رہنما مان کر ایک ایک عقیدے, ایک ایک نظریے کو دیکھتے رہیں, ادنا درجے میں بھی کبھی بے اعتنائی اختیار نہ کریں. اگر انہوں نے کچھ چیزیں بطور عقیدہ اختیار کر کے اپنے فرقے بنا لیے ہیں تو کبھی ان کے اندر بند نہ ہوں, بلکہ ہمیشہ یہ دیکھتے رہیں کہ اگر ہمارے آبا نے کوئی چیز اختیار کر لی تھی تو کیا وہ فی الواقع اللہ کی کتاب کے مطابق ہے. تو اللہ کی کتاب ان کو دی گئی ہے, یہاں دین کا علم اصل میں اللہ کی کتاب سے بار بار مراجعت کا نام ہے. یعنی اللہ کی کتاب کو رہنما بنا لیا گیا ہے, اب آپ بغیر ہدم والا کتابی منیر نہیں ہیں, اب کوئی عقیدہ پیدا ہوگا، کوئی نظریہ سامنے آئے گا، کوئی فرقہ وجود پذیر ہوگا، کوئی بحث پیدا ہو جائے گی، کوئی کلام کا مسئلہ ہے، کوئی تصوف کا مسئلہ ہے، کوئی روحانیت کا مسئلہ ہے، کوئی فلسفے کا مسئلہ ہے، ایک ایک چیز کو کتاب الہی کی بارگاہ میں پیش کرنے کا عمل جاری رہے گا، جس کو میں کبھی کبھی اس طرح تعبیر کرتا ہوں کہ یہ در حقیقت ریویو اور ریکنسٹرکشن کا عمل ہے جو مسلسل جاری رہنا چاہیے، یعنی اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اگر یہ رک گیا یا اس کے بارے میں آپ نے طے کر دیا کہ نہیں، اب اس میں کوئی شخص جسارت نہ کرے کوئی بات کہنے کی، یعنی اب نہ ہم نظر ثانی کریں گے، نہ کسی چیز کو ریویو کریں گے، نہ کسی پر دوبارہ نظر ڈالیں گے، نہ کسی چیز کی تحلیل کریں گے، جو مان لیا وہ مان لیا، جو اختیار کر لیا وہ کر لیا، جو کچھ ترک کر دیا وہ ترک کر دیا، ہم نے اب ان سب چیزوں کو متعین کر لیا ہوا ہے، اب ہم نے بلکہ اس کا نام بھی رکھ لیا ہے، یہ ہم اہل تشیع ہیں، یہ ہم اہل سنت ہیں، یہ ہم معتزلہ ہیں، یہ ہم فلاں ہیں، یہ ہم فلاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے مسلمان کی جو شناخت آپ کو دی گئی تھی، اس میں بعض چیزوں کو ایک خاص دور، چند افراد، اکابر کی ایک تعداد کے ساتھ منسلک کر کے خاتمہ کر دیا اس کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ختم ہو گیا، یعنی اب علمی روش دین میں بھی باقی نہیں رہا۔
ایک مختصر سوال کا، یہ جو دین کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں تو بار بار ہم نے آپ کی زبانی سنا ہے کہ دین تو انسان کو موت کی خبر دیتا ہے، آخرت کی اطلاع دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ دین پر غور و فکر، دین کے علوم میں انحطاط آ بھی جائے تو اس سے دنیاوی ترقی جو ہے، جو اسباب کی دنیا کے اندر انسان کھڑا ہے، اس کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ قرآن مجید کی غلط انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے، تقلیدی رویہ اجتہاد سے آپ دور ہو گئے، لیکن اس میں دنیاوی اضمحلال یا دنیاوی انحطاط کا دین کے علوم پہ غور و فکر نہ کرنے سے کیا ریلیشن؟
میں ابھی یہی عرض کرتا ہوں، یعنی پہلے میں یہ واضح کرنے کی صحیح کر رہا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں علم میں انحطاط آ گیا تو ایک مسلمان قوم میں اس کا مطلب کیا ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اس کے ہاں جس دین کو وہ مانتے ہیں، جو ان کی شناخت ہے، اس دین کو سمجھنے، اس پر غور کرنے کے معاملے میں انحطاط ہو گیا۔
ٹھیک،
ایک یہ انحطاط ہے۔ یعنی اگر آپ زندہ ہیں، آپ کے ہاں چیزوں کی تحلیل ہو رہی ہے، آپ ہر چیز کا جائزہ لے رہے ہیں، آپ ایک ایک مسئلے کے بارے میں متنبع ہیں، آپ کے ہاں علمی فضا میں بحثیں جاری ہیں، آپ کے ہاں کوئی شخص بھی اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس کو دلیل کی بنیاد پر قبول کیا جاتا ہے اور رد کیا جاتا ہے۔ عمومی رویہ یہی ہے آپ کی یونیورسٹیوں میں، آپ کے کالجوں میں، آپ کے مدارس میں، آپ کی دینی درسگاہوں میں، آپ کی دانشگاہوں میں، ہر جگہ یہی روش ہے، یہی رویہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دین کو آپ مانتے ہیں، جو آپ کی شناخت ہے، اس سے متعلق بھی آپ کے ہاں علم زندہ ہے۔
ٹھیک،
علم میں کوئی انحطاط نہیں آیا، علم میں اختلافات موجود ہوں گے، وہ رہیں گے، لیکن اس میں کوئی انحطاط نہیں آیا۔ علم اس رویے کا نام ہے، یعنی آپ کے ہاں اساتذہ میں، آپ کے علماء میں، آپ کے محققین میں، آپ کے مجتہدین میں وہ روح زندہ ہے جس کو علمی روح کہا جاتا ہے۔ یہ معاملہ مسلمانوں کے ہاں آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ اب اس میں کچھ منفرد آوازیں ہیں، یعنی ہم بعض بڑے لوگوں کا ذکر کریں گے اور یہ کہیں گے کہ وہ بیدار ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ بحثیت مجموعی ہمارے ہاں تقلید کی روش اپنا لی گئی۔
ٹھیک،
اس معاملے میں یعنی ہم نے دونوں پہلوؤں سے ایک شناخت اپنے لیے اختیار کی جو علم کی شناخت نہیں ہے۔ یعنی مذہب پر ہمیں عمل کرنا ہے، شریعت ہمارے لیے خدا کا عہد ہے، ہمیں اس پر عمل پیرا رہنا ہے، وہاں ہم نے تقلید کو اختیار کر لیا، اور اپنی باطنی اصلاح کے معاملے کو ہم نے مرید بن کے اپنی شناخت ختم کر دی۔ تو علم کے معاملے میں یہ حادثہ ہوا۔ اس کے بعد دنیوی علم ہے، یعنی یہ تو میری مذہبی شناخت کے حوالے سے جو علم پیدا ہوتا ہے، یا ہم مسلمانوں کی، اس کا ذکر تھا۔ اب جو دنیا میں آپ کی شناخت ہے، اس کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ آپ کو معاشرتی علوم میں بھی تحقیق کرنا ہوتی ہے، آپ کو سائنسی علوم میں بھی تحقیق کرنا ہوتی ہے۔ سائنسی علوم کو آپ اس زمانے میں جس طرح یہ تعبیر بن گئی اس طرح نہ لیں۔ سائنسی علوم کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو مادی چیزیں ہمارے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی ہیں، ان کا مطالعہ کر کے ہم نے اپنے لیے اسباب بھی پیدا کرنے ہیں، سہولتیں بھی پیدا کرنی ہیں، بہتری کا سفر بھی جاری رکھنا ہے، اور جو دنیا میں ہمارے وجود کو چیلنج درپیش ہو جاتا ہے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ یعنی وہاں پر بھی ایک علم چاہیے، وہ سائنسی علم ہے۔ اس کو آپ آج اس لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، ماضی میں کسی اور لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ وہ جب پہیہ بھی ایجاد ہو رہا تھا تو اس وقت اصل میں سائنسی علم ظہور پذیر ہو رہا تھا۔
ٹھیک،
تو سائنسی علم۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کو معاشرت آپ کے گرد و پیش میں ملی ہے، جن کو سوشل سائنسز سے ہم تعبیر کرتے ہیں، اس میں کبھی کمی نہ ہے. یعنی معاشرہ ہے, معاشرہ اپنا تعامل پیدا کرتا ہے, اس میں ظاہر ہے کہ کوئی سیاسی نظام بننا ہے, سیاسی نظام بننا ہے تو کچھ اس کے افکار ہوں گے, کچھ نظریات ہوں گے, کچھ اس کی بنیادیں ہوں گی, اس کو بھی ایک سائنس کے طریقے پر ارتقا پذیر رہنا چاہیے. یعنی حالات میں تبدیلیاں آئیں گی, تمدن میں تبدیلیاں آئیں گی, سائنسی علوم کی ترقی کچھ مسائل پیدا کرے گی, ان کو سوسائٹی سے متعلق کرنا ہے, تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر معاشرتی علوم میں بھی سیاسی مسائل, معاشرتی مسائل, سماجی مسائل, یہ جتنے علوم ہیں جن کو آپ موجودہ زمانے میں سوشل سائنسز تعبیر کرتے ہیں, وہ سب بھی زندہ رہنے چاہئیں. وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ یعنی وہ سیاسی عمل کی تحلیل کر رہے ہیں, وہ معاشی عمل کی تحلیل کر رہے ہیں, وہ سماجی عمل کی تحلیل کر رہے ہیں, وہ تہذیبی عمل کی تحلیل کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معاشرتی علوم میں یا سوشل سائنسز میں اجتہاد کا دائیہ موجود ہے, یعنی اجتہاد صرف دینی معاملات میں نہیں ہوتا بلکہ ان علوم میں بھی پے در پے اجتہاد کرنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ در حقیقت ہماری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اگر آپ کو کوئی چیز بالاجمال کہی گئی ہے تو اس نے زمین پر آنا ہے, یا وہ سیاست کے کسی نظام میں آئے گی, یا معاشرت کے کسی نظم میں آئے گی, یا معیشت کے کسی نظام میں آئے گی, یا تہذیبی روایات میں آئے گی. ان کی تنقیح کا کام بھی اسی طریقے سے لازماً ہوتے رہنا چاہیے. تو دونوں چیزیں آپ ذہن میں رکھیے, یعنی وہ سائنسی علوم جن کو اب ہم سائنسی علوم کہتے ہیں یا نیچرل سائنسز سے تعبیر کرتے ہیں, جس میں ہم اپنے لیے سہولتیں پیدا کرتے ہیں, آلات پیدا کرتے ہیں, ذرائع پیدا کرتے ہیں, یہ سب وہی چیزیں ہیں. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو حواس دیے ہیں اور جو آلات دیے ہیں, حواس کے ذریعے سے مادی کائنات سے ہمارا تعلق پیدا ہوتا ہے, جو ظاہری حواس ہیں, اور آلات دیے ہیں, میرے ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, انہی کو میں کام میں لا کر اپنے لیے سیاست اور معیشت کے معاملات طے کرتا ہوں, ان کی قوت کو ہم بڑھاتے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو سائنسی علم ہے, یعنی جس کے ذریعے سے ایجادات ہوتی ہیں, نئی نئی چیزیں ہماری سہولت کے لیے پیدا ہوتی رہتی ہیں, اس کو بھی پوری طرح زندہ رہنا چاہیے, کیونکہ اس کے بغیر زندگی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی.
بالکل ٹھیک.
اور معاشرتی علوم بھی, کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح یہ میری ضرورتیں ہیں, یعنی اگر میں کسی گرم علاقے میں رہتا ہوں تو مجھے اس میں کچھ اپنی سہولت کے لیے ٹھنڈا کرنے کا اہتمام کرنا ہے, اگر میں سخت سردی میں رہتا ہوں تو اپنے آپ کو کچھ گرم رکھنے کا اہتمام کرنا ہے. یہ ایک سادہ مثال ہے. اسی پہ آپ قیاس کر لیجئے کہ میری جتنی جبلی تقاضے ہیں, مجھے جس طرح کی سہولتیں درکار ہیں, وہ ظاہر ہے کہ یہی علم میرے لیے پیدا کرے گا. اور دوسری جانب میں ایک معاشرتی حیوان بھی ہوں, یعنی میرے اندر جو شخصیت ہے اس نے ہر حال میں تعامل پیدا کرنا ہے. تعامل پیدا کرنا ہے تو تعامل ہی اصل میں وہ چیز ہے جس کو ہم سوشل سائنسز تعبیر کرتے ہیں. معاشرتی علوم سے وہاں پر بھی مسلسل ترقی ہونی چاہیے,
نظام بننے ہیں,
نظام بننے چاہیے, نظام کی تحلیل ہوتی رہنی چاہیے,
نئے ماڈلز
سامنے آتے رہنے چاہیے. یعنی جب بھی آپ کوئی نظام بنائیں گے تو تھوڑے دنوں بعد معلوم ہوگا, انسانی معاملات سب ایسے ہی ہیں کہ اس میں کچھ عدم توازن ہو گیا ہے, پھر اس کو درست کرنا پڑتا ہے, پھر درست کرنا پڑتا ہے. یعنی وہ نقطۂ اعتدال دریافت کرتے رہنا پڑتا ہے, اس کے بغیر آپ دنیا میں نہیں رہ سکتے.
ٹھیک.
اب اس کے بالکل برخلاف ذرا یہ دیکھیے کہ دو اور علوم بھی ہیں, ایک جس کو ہم قدیم فلسفے سے تعبیر کرتے ہیں, اس میں بعض ما بعد طبیعتی حقائق تک پہنچنے کی صحیح کی جاتی ہے, جیسے مثال کے طور پر وجود کی بحث ہے. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا وجود کو وحدت حاصل ہے, کیا وہ کثرت کو ابتدا ہی سے اپنے اندر لیے ہوئے ہے. اگر کثرت کو ابتدا سے لیے ہوئے ہے تو اس کے جو مختلف مراحل ہمارے تصور میں آتے ہیں وہ کیا ہیں, ثبوت کیا چیز ہے, وجود کیا چیز ہے, اور موجود کیا چیز ہے. یعنی یہ ساری بحثیں وہاں پیدا ہو جائیں گی. اسی طریقے سے ہم اس کائنات کا مشاہدہ کریں گے, مادہ اصل ہے, ذہن اصل ہے, یہ جتنا ریلیشن شپ ہے اس میں بہت سے مسائل پیدا ہوں گے. تو ما بعد طبیعتی حقائق کیا ہیں, یعنی کیا فی الواقع ماورا کچھ ہے یا نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارا جو اخلاقی وجود ہے وہ بھی حکم لگا رہا ہوتا ہے چیزوں کے بارے میں, اس کی احساس کیا ہے, یعنی کیا وہ کوئی ہمارا باطنی احساس ہے, کیا وہ ہمارے اندر کوئی الہام کر دی کوئی چیز ہے, کیا وہ ہم اپنی پیدائش کے وقت ساتھ لے کے آئے ہیں, کیا ہم نے دنیا میں تعامل سے اس کو اخذ کر لیا ہے. تو ما بعد طبیعت اور اخلاقیات, یعنی میٹا فزکس اور ایتھکس, یہ چیزیں ظاہر انسان کا موضوع رہی ہیں. یہ چیزیں انسان کا جب موضوع بنتی ہیں تو یہ بڑی حد تک غیر معمولی ذہنوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہیں. یعنی خالص فلسفہ یہی ہے, باقی جتنے علوم ہیں وہ بھی فلسفے ہی کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں, تمام سماجی علوم, لیکن وہ اپنی اپنی الگ شناخت بھی بنا چکے ہیں اور اپنی حیثیت بھی منوا چکے ہیں. لیکن جس وقت آپ کے ہاں ذہین ترین لوگ یہ محسوس کریں کہ ان کو انہی دو چیزوں میں اپنی ساری قوت صرف کرنی ہے اور اس کے ساتھ پھر روحانی مقامات، روحانیت، نفسی علوم، یہ چیزیں بھی ان کی توجہ کا موضوع بن گئی ہیں، تو اس میں کیا ہوگا، آپ میں جو اعلیٰ درجے کی ذہانتیں پیدا ہوں گی ان کے اشتغال کا مرکز فلسفہ اور تصوف بنے گا.
بہت
یہ دونوں چیزیں دنیا میں موجود ہیں. تو ہم مسلمانوں کے ہاں علم کا جب انحطاط ہوا ہے تو اس میں سائنسی علوم اور معاشرتی علوم وہ ہمارے علم کا محور و مرکز اس طرح نہیں بنے. پوری تاریخ میں آپ یہ دیکھیے، عمرانیات کا ایک بڑا ماہر ہم نے پیدا کیا ہے جس کو اس کا بابا آدم کہا جا سکتا ہے، ابن خلدون. لیکن آپ پھر یہ دیکھیں کہ کیا پے در پے وہ ایک علم بن کر ہمارے ہاں ایک سماجی سائنس کی صورت اختیار کر گیا؟ ایسا نہیں ہوا.
بڑے لوگ نہیں پیدا ہوئے،
یعنی بڑے لوگ اس میں پھر پیدا نہیں ہوئے. ہمارے ہاں جو لوگ مختلف علوم میں رہنمائی کرنے کے لیے اٹھے ان میں سے سب کا آپ جائزہ لے کے دیکھ لیں اور ایک فہرست بنا لیں، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ زیادہ تر لوگوں کا اشتغال فلسفے اور تصوف
سے رہا.
یہ جو غیر معمولی لوگ پیدا ہوتے ہیں اصل میں دنیا وہی بناتے ہیں، علم کی تحلیل وہی کریں گے، نئے نئے نظریات وہی لائیں گے، ریکنسٹرکشن، ریویو، نظر ثانی یہ سب وہی کریں گے، اجتہادی بصیرت کے ساتھ معاملات کا جائزہ وہی لیں گے. تو جو چیزیں ہماری ضرورت تھیں اور ہوا اور پانی کی طرح کی ضرورت تھیں وہ کیا تھے؟ سائنسی علوم، معاشرتی علوم. اگر سب ذہین لوگوں کے اشتغال کا وہ مرکز نہیں بنے اور اس کے بجائے فلسفہ اور تصوف مرکز بن گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس دنیا سے اپنا رشتہ الگ کر رہے ہیں. اور دوسری جانب کیا ہے، اگر مذہب کے معاملے میں وہ زندگی اور وہ حرارت باقی نہیں رہی تو آپ کی شناخت مسلمان کی تھی، وہ شناخت ختم ہو جائے گی، یعنی آہستہ آہستہ تحلیل ہو جائے گی. اس کی جگہ جو فرقے اور گروہ بنیں گے، کیونکہ وہی تقلید کے اصول پر بننے چاہیے اور بنتے ہیں، وہ پھر غلبہ پا لیں گے. تو آپ کی اصل شناخت وہ بن جائے گی. آپ پہلے اہل سنت ہوں گے، بعد میں مسلمان ہوں گے، پہلے اہل تشیع ہوں گے، بعد میں مسلمان ہوں گے. اسی طریقے کی مختلف شناختیں، یہ معتزلہ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ بنتی چلی جائیں گی. یہ ہمارے ہاں علم کا انحطاط ہے. یعنی جب میں کہتا ہوں کہ علم میں انحطاط آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی مذہبی علم زندہ علم نہیں رہا، اس نے اپنے اپنے عقائد کی فہرستیں بنا کر اس کو مختلف گروہوں کی صورت میں یا فرقوں کی صورت میں منظم کر لیا ہے، وہی اب ان کی حقیقی شناخت ہے. وہ اس مطلق شناخت پر نہیں کھڑے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمارے لیے رہنما ہے، ہم نے اس کی روشنی میں ایک ایک چیز کا جائزہ لینا ہے. کوئی آدمی زبان کھولے گا، کوئی فکر پیش کرے گا، اس کی روشنی میں جائزہ لیں گے. اور یہ جائزہ لینے کا عمل ایک آدمی، دو آدمی وہ کرتے رہے، ایسا نہیں ہے کہ تاریکی چھا گئی اور کہیں روشنی نہیں رہی. لیکن یہ کہ بحثیت مجموعی پوری قوم کا مزاج یہی ہو، ہر یونیورسٹی میں، ہر ادارے میں، ہر مدرسہ فکر میں یہی کام ہو رہا ہے، انہی چیزوں کی تحلیل ہو رہی ہے، یہ فضا ہمارے ہاں آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ بھی ہوا ظاہر ہے کہ مذہب ہمارے اخلاق کی بھی حفاظت کرتا ہے. تو جو ہمارے اخلاقی وجود کے بڑے خصائص تھے وہ بھی اصل میں مذہبی رسوم کی نظر ہو کے رہ گئے. یعنی وہ اب جو تقلید نے مسائل پیدا کیے ہیں وہ زیادہ توجہ کا مرکز بن گئے. یہ بات کہ مجھے اپنے وجود کو پاکیزہ بنایا ہے، قرآن مجید دیکھیے نا، اس کو کیا کہتا ہے کہ خدا تو یہ چاہتا ہے اہل بیت، اے پیغمبر کے گھر والوں، کہ تمہاری تطہیر ہو. وہ پاکیزگی، جو اخلاقی پاکیزگی قرآن مجید جس کو کہتا ہے، وہ میری زندگی کا ہدف نہیں رہی. یعنی میں اٹھتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، میں دکان پر جاتا ہوں، میں اپنے بچوں سے معاملہ کرتا ہوں، تو میری زندگی میں اخلاقی پاکیزگی زیر بحث ہی نہیں آتی، بلکہ یہ چیزیں یا تو دنیوی مقاصد کے تحت زیر بحث آتی ہیں، اور یا یہ ہے کہ مجھے بہرحال اپنے آپ کو دنیا میں قائم زندہ رکھنا ہے، میں اس کی تدبیریں سوچتا رہتا ہوں. تو اخلاقی تطہیر، اقدار کا صحیح تصور، یہ اقدار ہیں جن کے ساتھ مجھے جینا ہے، یہ میری اصل شناخت ہے، انہی کا ظہور ہونا چاہیے. اگر یہ چیز نہیں رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق میں بھی انحطاط آ گیا ہے. تو اس وجہ سے میرے نزدیک جب ایک مسلمان قوم کے معاملے پر آپ غور کرتے ہیں تو یہ دنیوی اسباب ہیں جو اس کے زوال کا باعث بن جاتے ہیں. یعنی علم و اخلاق میں پستی آ گئی ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ علم و اخلاق کی پستی کا مطلب کیا ہے. اگر یہ چیز آ گئی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ دنیوی اسباب میں جو چیزیں کسی قوم کے عروج پر قائم رہنے کے لیے ناگزیر ہیں ان میں اضمحلال پیدا ہو گیا ہے. اور اگر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے اگر تم اتنی تیاری کر لو گے تو پھر میری نصرت شامل ہوگی, پھر میں تمہاری تائید کروں گا, وہ بھی ظاہر بات ہے کہ دین کے ساتھ وابستگی کے نتیجے میں اللہ کی نصرت کا کسی قوم کو, مسلمان قوم کو مستحق بناتی ہے, وہ چیز بھی باقی نہیں رہی. تو اب اس کے معنی یہ ہیں کہ پھر آپ کو خدا نے اپنے ہاں سے کاٹ کر زمین پر پھینک دیا ہے, اب جس کا جی چاہے آپ کو چکر لے جائے. تو یہ صورتحال اگر کسی جگہ پیدا ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں پھر اس مسلمان قوم کے لیے وہی معاملہ ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ پہلی مرتبہ ہوا ہے. یعنی وہاں بھی دیکھیے 1000 سال کم و بیش پورے ہوئے. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ 1000 سال پورے ہو جانے کے بعد پھر ایک انحطاط و زوال کا عرصہ ہے جو کم و بیش 200-300 سال پر ہے. اس میں 70 سال اسیری کے ہیں, یعنی جس میں نبوکدنضر نے آ کر ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, وہ سب معاملات ختم ہو گئے اور وہ ان کو قیدی بنا کے لے گئے. اس 70 سال کا عرصہ وہ ہے, اس کے ساتھ یہ 250 سال کا عرصہ شامل کر لیں تو مجموعی طور پر وہی بات ہے کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند, اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ایسا کہ. تو یہی صورتحال وہاں بھی پیدا ہوئی, اسی طرح کی صورتحال مسلمانوں کے ہاں بھی پیدا ہو گئی. پہلے قریش کے ہاں, اہل عرب کے ہاں یہ چیز ہوئی اور پھر ایک نئی قوم اٹھ کے آئی. وہ جو نئی قوم اٹھ کے آئی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے, یعنی عثمانی, ترک, تاتاری, جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ مسلمان ہو گئے. لیکن مسلمان ہونے کے بعد کیا یہ چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں ان میں بھی انہوں نے کوئی غیر معمولی کردار ادا کیا؟ آپ ہسپانیہ کی تاریخ پڑھیں, وہاں یہ ساری چیزیں پوری قوت کے ساتھ زندہ ہیں. علم پیدا ہو رہا ہے, علم روب عمل ہے, علم کی پوری دعوت جاری ہے, بڑے غیر معمولی لوگ وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے. آخر ابن رشد وہیں پیدا ہوئے ہیں, ابن حزم وہیں پیدا ہوئے ہیں, بہت جلیل القدر لوگ ہیں. بلکہ اگر دوسرے پہلو سے دیکھیں تو تصوف کا سب سے بڑا آدمی بھی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی وہیں پیدا ہوا ہے. اسی طرح کا معاملہ عباسیوں کا, اسی طرح کا معاملہ امویوں کا ہے. تو وہاں آپ کو وہ چیزیں زندہ نظر آتی ہیں. ان کے ہاں انحطاط اور زوال پیدا ہوا تو اقتدار ان کے پاس نہیں رہا, دنیا کی جو کچھ برتری اور تفوق ان کو حاصل تھا وہ اس سے محروم ہو گئے. یہ لوگ آئے, مسلمان ہو گئے اور اپنی حربی قوت کی بنیاد پر انہوں نے بڑی حد تک اس غلبے کو قائم بھی رکھا. لیکن کیا یہ اس کنٹینیوٹی کو بحال کرنے میں کامیاب ہوئے؟ پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں, 400-500 سال کی ان کی تاریخ ہے, ایسا نہیں ہوا.
ٹھیک, نقطہ بالکل واضح ہوا. ہم سب ابتدائی طور پر ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کے جو زوال ہے اس کا بنیادی سبب کیا ہے, علم اور اخلاق میں پستی ہے, اور علم و اخلاق سے کیا مراد ہے, دینی علوم بھی اور دنیاوی علوم بھی. اچھا, ہم سبھی جو دینی علوم کے ساتھ آپ نے اس چیز کو جوڑا ہے, ظاہری بات ہے آج کی جو مادہ پرست دنیا ہے اس میں اس طرح سے چیزوں کو جوڑ کر دیکھنا اور اس میں یہ پہلو شامل کرنا کہ اللہ کی تائید نصرت بھی اٹھ جاتی ہے, تھوڑا سا میں اس کو مزید ڈیکوڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آپ نے سررشتہ دریافت کیا ہے کہ بھائی علوم کے اندر اجتہادی بصیرت کا خاتمہ اور تقلید یعنی خود شناسی ختم ہو گئی, نہ خود کو جانتے ہیں نہ غیر کو جانتے ہیں جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے, اس کا ذرا کوئی بنیادی سبب مجھے بتائیے گا. یعنی 300 سال گزر گئے ہیں, 3 براعظموں پہ مسلمانوں کی حکومت ہے, کیا عقل یہ کہتی ہے کہ ایسے موقع پر آپ کا دین, آپ کا فلسفہ, آپ کے افکار, آپ کے خیالات کہیں چیلنج ہی نہیں ہو رہے؟ جب کوئی چیز چیلنج نہیں ہوتی تو پھر اس کے اوپر ایک طریقے سے سستی آنا شروع ہو جاتی, لوگ اسی پر قائم و دائم رہ جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں تقلید کے آغاز کا سررشتہ کیا ہے, یعنی تقلید کا یہ مرحلہ, کیونکہ آپ خود بھی کہتے ہیں کہ 3rd صدی ہجری تک تفقف الدین کی یہ روایت جو ہے وہ مان پڑنا شروع ہو گئی, اس کی وجہ کیا بنی؟
میرے نزدیک دیکھیے بات یہ ہے کہ تقلید بھی اصل میں کچھ ضرورتوں سے پیدا ہوئی. یعنی مسلمانوں کا ایک بڑا امپائر وجود میں آ گیا, اس امپائر میں آپ کو ایک قانونی نظام بنانا تھا. یہ قانونی نظام اپنی کچھ ضرورتیں رکھتا ہے, یعنی ایک ہے دین, دین کو سمجھنا ہے, دین کے بارے میں غور کرنا ہے. دین کی ضرورتیں وہ ہیں جو میں نے بیان کر دی. ایک ہے قانونی نظام, قانونی نظام استحکام چاہتا ہے, یعنی وہ اس کو برداشت نہیں کرتا کہ آپ ہر روز اس کو چیلنج کرتے رہیں. اس میں یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو ذرا محکم کیا جائے. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو جو قانون کی بڑی روایتیں ہیں جیسے کامن لا ہے, جیسے سول لا ہے, ان میں بھی یہ اہتمام کیا جاتا ہے. قانون اپنے ہاں کنٹینیوٹی چاہتا ہے. مسلمانوں نے جب عدالتیں بنائیں, انہوں نے ایک قانونی نظام ڈیولپ کیا, اس کو آپ مسلم لا سے تعبیر کر سکتے ہیں, تو اس میں اب یہ برداشت کرنا ممکن نہیں تھا کہ یہاں ایک قاضی صاحب ایک فیصلہ کر دیں، وہاں ایک دوسرا فیصلہ کر دیں، وہاں ایک تیسرا فیصلہ کر دیں. آپ اس میں ایک قاعدہ ضابطہ پیدا کرنا چاہتے ہیں یا قانونی وحدت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ ضرورت ہر میں وہاں پیدا ہوئی. اگر ہم اپنے دین کے معاملات کو اور قانونی نظام میں جو چیزیں ہماری ضرورت تھیں ان کو الگ الگ کر دیتے اور وہاں مثال کے طور پر یہ چیز بھی ہوتی تو کوئی خرابی پیدا نہ ہوتی. ان دونوں کو ہم نے اکٹھا کر لیا. یعنی ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں کہ جب فقہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ صرف مسلم لاء کے لیے نہیں بولا جاتا، اس میں دین، شریعت، قرآن کا فہم، یہ ساری چیزیں زیر بحث آ جاتی ہیں. تو تقلید کے تصور کو جہاں قبول کیا جا سکتا تھا، جہاں اس کی ضرورت بھی ہو سکتی تھی، وہ وہاں تک نہیں رہا بلکہ دین کے پورے علم کو اس نے مسموم کر ڈالا. یعنی یہ چیز ہے جو خرابی کا باعث بنی. اسی کو اقبال نے بیان کیا نا، کشتہ سلطانی ملائی یا پیری. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے اندر حریت، چیزوں پہ غور کرنے کا دائیہ، کسی بڑے اقدام کا حوصلہ، وہ ختم ہونا شروع ہو گیا. یہ چیز لازماً پیدا ہو جاتی ہے. اگر ایک قانونی نظام ہے تو وہاں تو پیش نظر یہی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اختلافات نہ پیدا ہوں،
یونیفارمٹی،
فیصلے اس طرح نہ ہوں، ان کے اندر ایک تسلسل بھی باقی رہے، استحکام بھی موجود رہے. تو ہر چیز کی اپنی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں. وہ ضرورتیں وہاں تک محدود رہیں تو کوئی خرابی پیدا نہیں کرتی، وہ اس سے آگے بڑھ کر دوسرے شعبوں کو بھی اپنی گرفت میں لے لیں تو پھر خرابی پیدا ہوتی ہے.
نقطہ بالکل واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا خان صاحب، یہ جو بنیادی آپ نے مرض جس کی تشخیص کی ہے کہ علم و اخلاق میں پستی ہے جو زوال کا بنیادی سررشتہ سبب بنتی ہے، اور اس کا احاطہ مسلمانوں کی اس تہذیبی روایت میں دینی علوم پر بھی ہوا اور دنیاوی علوم پر بھی ہوا، ایک اور نقطہ بھی آپ نے بیان کیا کہ جو عبقری لوگ تھے، جو نابغہ لوگ تھے، جو ذہین اور فطین لوگ تھے، ان کا دھیان فلسفے اور تصوف کی طرف ہوا. ایک اعتراض الحاد پیش کرتا ہے آج کے زمانے میں، اس کو ذرا جوڑ کے بتائیے گا. وہ یہ کہتا ہے کہ جس وقت آپ اسلام کو اپنا لیتے ہیں اور اسلام کی وہ تعبیرات جس وقت رائج ہیں، اس کے بعد آپ دنیاوی ترقی کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آپ کا جو بھی ذہن ہے وہ یا تو آپ کے سیر باطن کے اندر گم ہوا ہوا ہے یا ماورا کے ساتھ ربط اور تعلق میں ہے، تو آپ کے لیے دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کیوں وہاں جائیں گے، کیوں ترقی کریں گے، کیوں اجتہاد کریں گے؟ کیا آپ سبب سمجھتے ہیں کہ تصوف کا عروج در حقیقت جو مادی علوم کے ساتھ اشتغال ہے اس کا خاتمہ تھا؟
میرے نزدیک یہ بات تو بالکل بے معنی ہے. یعنی کیا مسلمانوں نے اس وقت کھانا بند کر دیا، پینا بند کر دیا، انہوں نے اپنے شہر بنانے بند کر دیے، انہوں نے جو اقدامات کرنے تھے؟ نہیں، وہ سب ہوتے رہے. سلطنتیں بنتی رہی ہیں، بہت بڑی بڑی سلطنتیں بنی ہیں، بڑی بڑی حکومتیں وجود پذیر ہوتی رہی ہیں. یہ معاملہ ایسے نہیں ہوتا کبھی بھی، انسان ان چیزوں سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا. اصل میں فیصلہ کن کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کے ہاں جو اعلیٰ ذہانتیں پیدا ہو رہی ہیں ان کے لیے کشش کس چیز میں ہے؟ کون سا علم ہے جو ان کی برتری کی علامت بن جاتا ہے؟ کیونکہ انسان خاص طور پر جو عبقری شخصیات ہیں وہ اپنے وجود اور اپنی خودی کے اظہار کی پابند رہتی ہیں ہمیشہ، ممکن نہیں ہے کہ وہ اس سے الگ ہو سکیں. تو اس میں جیسے ہی آپ آنکھ کھولتے ہیں تو جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ذہین لوگ پھر اپنے ہاں کسی پیشے کا انتخاب کریں گے، کسی علم کا انتخاب کریں گے، وہ انتخاب کرتے وقت انسان اپنے وجود کو جب دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس سے وابستہ کر کے وہ اس میں ریلش کرتا ہے، محسوس کرتا ہے یہ ہونا چاہیے اصل میں. تو یہ چیز ہے جو فیصلہ کن ہو جاتی ہے کہ آپ کے یہاں کن علوم سے اشتغال ہوگا. وہ اگر سائنسی علوم ہے، یعنی اگر ایک آدمی سائنسدان ہے، وہ اگر چیزوں کی ایجاد میں دلچسپی لیتا ہے اور اسی کی بنیاد پر سوسائٹی میں اس کے لیے بے پناہ عزت بھی ہے، اس کا بہت بڑے پیمانے پر ہر طرف استقبال بھی ہوتا ہے، لوگ بھی اس کو اپنا رہنما ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اسی طرح معاشرتی علوم ہے، یہ چیز اگر آپ کے ہاں عزت وقار کا باعث بنتی ہے تو اب کے لیے اذہان اس جانب متوجہ ہونا شروع ہو جائیں گے. ہمارے ہاں یہ فلسفے اور تصوف میرا ہے، یہ بڑے فلسفی ہیں، بڑے حکیم ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، یہ چیز جس وقت آپ کے ہاں اباکرہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا باعث بنے گی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ باقی علوم میں غیر معمولی نتائج نکلیں. پھر اصل میں دوسرے تیسرے درجے کے لوگ ان علوم کو اپنی جد و جہد کا محور و مرکز بنائیں گے.
ٹھیک ہے صاحب، آج کی نشست کا آخری سوال آپ کی خدمت میں. اچھا صاحب، جس وقت دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں افراد کو کوئی ترقی ملتی ہے، کوئی پذیرائی ملتی ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ ایک زام پیدا ہوتا ہے، ایک جس کو آپ کہتے ہیں سیلف کانفیڈنس سامنے آتا ہے، اور پھر انسان اپنے گرد و پیش سے بالکل لا تعلق ہو کے اپنی ہی ایک خیالی دنیا میں رہنا شروع کر دیتا ہے. کیا اقوام کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی سلطنت اور اتنی بڑی فتوحات اور اتنا مال اور اتنے جس کو آپ کہتے ہیں وسائل، اور ایسے دنیا کے اندر آپ چھائے ہوئے ہیں، پھاٹکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ایک لاشعوری طور پہ قوم میں تفوق کا، برتری کا، یا اس چیز کا جذبہ کہ ہم تو کبھی تسخیر کیے نہیں جا سکتے، کہ مسلمانوں کی اس تاریخ میں چیز بھی نظر آتی ہے؟
بالکل ایسے ہوتا ہے. افراد کو بھی آپ دیکھ لیں، یعنی اگر کسی آدمی کو اپنے آبا سے بہت مال و دولت مل جائے تو اس کے ہاں بھی یہ چیز پیدا ہو جائے، اس محلار اسی سے پیدا ہوتا ہے. آخر مغلوں کے ہاں کیا ہوا ہے؟ یعنی ان کے ہاں اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو پہلے اکابر ہیں یا بڑے لوگ یہاں ان کے حکمران ہوئے ہیں، ان کے اندر وہ سارے اوصاف موجود ہیں بڑے حکمرانوں میں ہونے چاہیے. وہ اپنا دربار کیسے لگاتے ہیں، فتوحات کا کس طرح، گرد و پیش سے کیسے باخبر رہتے ہیں، یہی چیزیں آہستہ آہستہ مزمن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ کہ آپ ایک قلعے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس ٹھیک ہے، آپ کی بادشاہی قائم ہے، آپ کو یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ مجھ سے چھن جائے گی. تو یہ افراد کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں بھی یہی چیز ہوتی ہے، قوموں میں بھی یہی چیز ہوتی ہے. جس وقت آپ عروج کو چھو لیتے ہیں، اس وقت بیداری کتنی رہی، اس کو آپ نے برقرار رکھنے کی کتنی صحیح جہد کی، وہ چیز جب مزمل ہوگی تو اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا. اسی کو بیان کیا نا کہ طاؤس و رباب آخر پھر آخر میں یہی ہوتا ہے.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آج ہم نے غام صاحب سے ڈسکس کیا کہ مسلمانوں کے زوال کے بنیادی اسباب داخل میں کیا تھے، خارج کی دنیا ان کے مقابل میں کیا کر رہی تھی، کیا تبدیلیاں آ رہی تھیں، علوم کا ارتقا کیسے ہوا، اور جس کی خود شناسی مسلمانوں میں نہیں تھی، سب کو زیر بحث آئے گا. وقت ہمیں ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.